الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين آج یہ تیسرا جمعہ ہے کہ میں خلافت ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرا خیال تھا کہ یہ مضمون اس کو مزید آگے نہ بڑھاؤں، لیکن یہ خیال آیا کہ جس آیت کی میں تلاوت کرتا رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں زمین میں تمکن اور استخلاف دیں گے، خلافت عطا کریں گے، اس آیت پر ابھی تک بات ہو ہی نہیں سکی. تو کم سے کم یہ ہے کہ اس پر گفتگو ہو اور کسی درجے میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام تو صرف عقیدے کی تبدیلی کی بات کرتا ہے اور اس سے آگے اس کے کوئی پیش نظر نہیں ہے کہ کوئی ریاست جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر ہو، کوئی حکومت اسلامی بنیادوں پر بنے، ریاستی امور کے حوالے سے اسلام میں کوئی رہنمائی نہ ہو. بلکہ اللہ نے یہ نہ صرف پورا نظام دیا بلکہ وعدہ بھی کیا کہ اگر تم صحیح ٹریک پر رہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ اور خلافت عطا کرے گا. یہ 1400 سال پہلے سے وعدہ تھا اور وہ وعدہ پورا ہوا بہت بھرپور طور پر، جس کی میں نے تقسیم کر کے بتایا تھا کہ اگر بنو امیہ کا دور بھی دور خلافت راشدہ کا دور تو ہر اعتبار سے روشن ترین ہے، بنو امیہ کا دور، اس کے بعد جو ہے بنو عباس کا دور، یہ کنٹینویشن تھی. تقریباً 7-7.5 صدیاں مسلمان دنیا میں عروج پر رہے اور وہ خلافت آئیڈیل شکل میں نہ سہی، کسی قدر کسر کے ساتھ، کمی کے ساتھ برقرار رہی ہے 7.5 صدیوں تک. سول سپریم پاور آن ارتھ مسلمان تھے. تو یہ وعدہ جو ہے خالی خولی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، وہ عملاً بھی پورا ہوا ہے اور بڑی شان سے پورا ہوا. اور سب سے بڑی بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میرا احساس یہ ہے کہ آج کا عام نوجوان جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، جس انداز سے پڑھایا جاتا ہے اور جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں اور جو ان کی ترجیحات ہیں اور جو ان کی مصروفیات ہیں، ان کے ذہنوں میں یہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک مسلمان شاید کسی طریقے سے پستے آئے ہیں اور دنیا میں جو ہے عزت اور سر بلندی نام کی کوئی چیز انہیں کبھی ملی ہی نہیں ہے، اور نہ ان کا دور دور تر مقدر نظر آتا ہے، نہ کوئی مستقبل ہے اسلام کا اور نہ کوئی ماضی ہے اسلام کا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. نوجوان مسلم کو خطاب کر رہے ہیں، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو پوری نظم جو ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہمارا سارا علمی ورثہ اور ذخیرہ جو ہے وہ یورپ کی لائبریریوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اسے سروکاری دی. اور وہاں جا کے جو اقبال نے بھی دیکھا تو جو اس کے دل پر آرے چلے ہیں کہ مسلمانوں کی عظمت کا تو یہ معاملہ تھا لیکن اس وقت کیا حال ہے. بہرحال یہ وعدہ اللہ کا تھا اور یہ وعدہ پورا بھی ہوا. لیکن ایک خاص بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ گزری ہے اس میں جو وعدہ یہاں پر آیا وہ وعدہ جو ہے اس کی نوبت نہیں آئی تھی. اور وہ کیا تھا کہ اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو جو سب سے بڑا اس کا جو بینیفٹ ہوگا وہ فرمایا, میں پوری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے, تم میں سے جو واقعی ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہنے والے ہیں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا, تمکن عطا کرے گا, حکومت اختیار تمہیں ملے گی. استخلاف, یہ لفظ خلیفہ حضرت داؤد کے لیے بھی استعمال ہوا تھا جب ان کی بھی حکومت بنی تھی, یا داؤد انا جعلناک کا خلیفۃ فی الارض, ہیں تو اللہ کے رسول, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلافہ استخلاف دیا, خلافہ اقتدار اور غلبہ عطا کیا, اللہ کے نمائندے کے طور پر تم یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے والے ہو. اور ظاہر بات ہے جب خلافت کی بات ہوتی ہے تو اختیار بھی ہوتا ہے کہ ہم واقعی اس دین کو نافذ کر سکیں, یہ پاور ہمیں حاصل ہے. وہ پاور انہیں حاصل ہوئی تو کہا گیا انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. تو وہ دور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عرصہ حیات جو دنیا میں آپ نے گزارا ہے وہ سٹرگل میں گزرا ہے. اور خلافت کی سب سے بڑی برکت یہاں کیا بیان ہو رہی ہے, ایک تو وعدہ کیا گیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو سچے ہیں, ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کاربند ہیں, انہیں ہم زمین میں خلافت عطا کریں گے. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی تھی جو ان سے پہلے تھے, جیسے میں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ بھی اپنے وقت کی سپر پاورز تھے, نبی ہیں, رسول ہیں, اور اس وقت کے عام تصورات کے مطابق بہت بڑے شہنشاہ بھی ہیں. لیکن وہ شہنشاہی وہ نہیں, اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چاہیں کریں, وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہاں حکومت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے, اختیار ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ لازماً تمکن عطا کرے گا اس دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا. یہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ جو دین اب اللہ نے دیا ہے یہ مکمل بھی ہے اور اس کے بعد کوئی اور دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں رہے گا بلکہ یہ دین اس کو تمکن حاصل ہوگا, اللہ ہی کا نظام, رب کی دھرتی پر رب کا نظام بالفعل قائم ہو کر رہے گا, مسلمانوں کو اختیار ملے گا اور اس کے ذریعے سے اس زمین پر, اس دھرتی پر رب کا نظام بھی قائم ہو کر رہے گا. یہ وعدہ ہے. وعدہ کب کیا گیا ہے؟ یہ غزوہ احزاب کے بعد, جب ساری قوت عرب کی جو ہیں وہ یہود بھی اور مشرکین بھی سب کے سب جو ہیں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے, اور لگتا بھی یہ تھا کہ شاید اب خاتمہ ہے. اس کے بعد اس سخت مرحلے سے اہل ایمان جب اس امتحان میں کامیابی سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ دین بھی قائم اور غالب ہو کر رہے گا, تمہیں بھی زمین میں وہ تمکن ملے گا جیسے اس سے پہلے ملا تھا حضرت داؤد اور سلیمان کو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پھر جب وہ قائم ہوگا؟ تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, پھر حالات بدل جائیں گے اور جو خوف کی کیفیت مسلسل طاری ہے وہ اس امن سے تبدیل ہو جائے گی, امن و امان. اسی امن و امان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا وعدہ کیا تھا, جب مکی دور میں بہت زیادہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، تشدد کیا جا رہا تھا مسلمانوں پر، حضرت خباب بن الارت کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اوپر سل رکھ دی گئی، ان کی ساری کمر کی کھال جل گئی، لیکن اللہ نے بچا لیا، موت واقع نہیں ہوئی، لیکن جو ان کا حشر ہوا اس کو آپ سوچ سکتے ہیں. اور وہ ایک دن اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مدد کب آئے گی؟ اب تو انتہا ہو گئی. تو فرمایا، اور ذرا قدر ناراضگی کے عالم میں، بیت اللہ کی دیوار کے پشت کے سہارے آپ آرام فرما رہے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے کہ خدا کی قسم تم لوگ جلدی مچا رہے ہو. تم سے پہلی امتوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ انہیں زندہ جو ہے وہ گڑھوں میں دبا دیا گیا ہے، انہیں زمین میں گاڑ کر اور آری کے ذریعے ان کے پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں اور جو ہے بوٹیاں جسم سے کھینچ لی گئی ہیں. یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا ہے اہل حق کے ساتھ، اور ابھی دور دور کوئی امکان نہیں ہے. یہ سن 5 نبوی کی بات ہے، مکی دور کی، لیکن اللہ کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گا، اس کو ایک عورت سفر کرے گی، اور اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایسا امن و امان قائم ہوگا، اور ایسی گویا کہ اسی کے اندر امپلائڈ ہے کہ قانون کی اتنی عملداری ہوگی کہ کسی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی اسے جرت بھی نہیں ہوگی، اور اتنا امن و امان ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے، امن و امان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیے، آپ کی پوری زندگی سٹرگل انتہا درجے کی. مکی دور میں جب تک نبوت کا آپ نے اظہار نہیں کیا اور اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے تک الصادق الامین، لوگوں کی پوری قوم کی آنکھوں کا تارا، اور جیسے ہی توحید کی دعوت دی ہے، اس لیے کہ اب وہ ذمہ داری آ پڑی تھی، اب وہی قوم دشمن بن گئی، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، مجنون اور دیوانہ کہا جا رہا ہے، کتنے ہی موقع پر آپ کو قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ابو جہل نے جو کچھ کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ کوئی امکان نہیں تھا زندہ بچنے کا. آپ جو ہیں سجدے کی حالت میں ہیں، اور اس نے ایک شریر شخص کو جو ہے اشارہ کیا، اور اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی اس نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لا کر رکھ دی ہے. اپنی چادر کا ایک رسہ بنا کر اور وہ بٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں جو ہے اس کو شکنجے میں کس لیا ہے، اس کے سانس رک رہا ہے. پھر یہ ہے کہ 10 کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ اب چونکہ ابھی طالب انتقال کر گئے ہیں، اور وہ اس سے پہلے بنو ہاشم کے سردار تھے، اور بنو ہاشم کے سردار کی حیثیت سے وہ کہتے تھے کہ محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تو نہیں لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ان کو بھی ذریعہ بنایا. ان کے انتقال پر ابو لہب جو ہے بنو ہاشم کا سردار ہو گیا، وہ پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہے. اس نے کہا جب چاہو ان کو جہاں چاہو ختم کر دو. یہ صورتحال ہے، اس قسم کی صورتحال سے گزر کر اور پھر کیسے آپ نکلے ہیں وہاں سے، مکہ سے ہجرت کے لیے کس انداز سے گئے ہیں، اور پھر کس طریقے سے تعاقب ہو رہا ہے، یہ ساری سیرت کو لائیے. ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت، ایک مشقت، جان کا خطرہ، ہر طرح کے خطرات. مدینہ پہنچ کر کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک نئی ڈائمنشن شروع ہو گئی، جہاد و قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، جس میں ساری عرب کی قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں، بچنے کا کوئی امکان نہیں. اور یہ چند غزوات وہ ہیں جو ہمیں سب بچوں کو بھی معلوم ہے کہ کتابوں میں، وہ اسلامیات کی کتاب میں ان کا ذکر ہے. غزوات کی تعداد تو بے شمار ہے، اور اس وقت خاص طور پر غزوہ احزاب میں نظر آتا تھا کہ اب مسلمانوں کے لیے جو بھی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. 12,000 بلکہ بعض روایتوں میں 24,000 کا لشکر پورے عرب سے آیا ہوا تھا. یہ صورتحال رہی، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی غزوات کا سلسلہ نہیں رکا ہے. غزوہ موتا، اس سے پہلے غزوہ حنین، پھر غزوہ موتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، لیکن اس میں جو نقصان ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، مسلمانوں کو شدید نقصان بھی پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا بھی لیا. اسی میں جو ہے وہ حضرت زید بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، ان کی شہادت ہوئی ہے. اسی میں حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی، اسی میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی. اور جب آپ کا وصال ہو رہا ہے تو جیش اسامہ تیار ہے، اور اس جیش اسامہ سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے حیات کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک، سلطنت روم کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یعنی مسلسل ایمرجنسی اور ہر طرف سے خطرات، اور اب جو ہیں وہ گویا کہ دونوں جو سپر پاورز اس وقت کی ہیں وہ بھی ہوشیار ہو چکی تھی. غزوہ موتا بھی جو ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ سلطنت شام کی طرف آپ نے خط بھیجا تھا، غسان جو ہے وہاں کا ایک، اور ایلچی کو اس نے قتل کر دیا، تب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی ہے. اور پھر آپ خود تبوک کے لیے سفر کے لیے نکلے ہیں، اور براہ راست جو ہے گویا کہ سلطنت روم کے ساتھ ٹکراؤ تھا. اور جس وقت جب آپ کا وصال ہوا تو جیش اسامہ تیار ہے، اور اس کا بھی ٹکراؤ کس سے ہو رہا ہے؟ سلطنت روم کے ساتھ. تو یہ ایک ہر وقت کی ایمرجنسی کی کیفیت، اس میں کہا جا رہا ہے نہیں، ایسا امن و امان ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ لازماً اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. اور وہ واقعی ایسا ہوا، اور جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت سفر کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یہ واقعتاً عملاً ہوا. تو اور اتنا امن و امان کے سوچ نہیں سکتے. بہرحال یہ ہے، اگر مسلمان اللہ کے دین کو قائم کریں تو ایک بہت بڑا جو اللہ کی طرف سے تحفہ انہیں عطا ہوگا وہ ہے امن و امان. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد وہ امن کی حالت سے اس کو بدل دے گا. اسی نظام کو اگر قائم کرنے کی ایک برکت اور بھی ہے اگر قائم کیا جائے تو، اس کا ذکر بعد میں آیا ہے، اور وہ ہے سورہ مائدہ میں. اور سورہ مائدہ جو ہے وہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، اسی میں وہ آیت آئی ہے، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ آیت جو ہے فتح مکہ کے، یہ آیت خطبہ حجۃ الوداع جب آپ کا آخری حج تھا، سفر حج، اس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی آپ کے وصال سے چند مہینے قبل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو نظام اللہ نے عطا کیا ہے یہ دین کی شکل میں مکمل جامع ترین عدل و قسط پر مبنی اجتماعی نظام، ایک ریاستی نظام جس کو آج کل آپ سسٹم کہتے ہیں، سسٹم آف سٹیٹ، اس کے اندر عدالتی نظام بھی آئے گا، معاشی نظام بھی آئے گا، سیاسی نظام بھی آئے گا، معاشرتی نظام بھی آئے گا. ہاں، فرد کے لیے اپنے معاملے میں کوئی عقیدہ جو مرضی رکھے، اس سے کوئی سروکار نہیں، کسی مذہب کو پریکٹس کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج اس اجتماعی نظام میں آسمانی وحی کا کوئی دخل، انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کا کوئی دخل، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سیکولرزم تو اسی کا نام ہے. وہ نظام قائم کرو تو پھر دنیا میں ایک تو عدل و انصاف, وہ عدل و انصاف تو اس کی برکت ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا کرتا ہے وہ ہے حالت امن, خوف سے نکل کر حالت امن میں. اور نمبر دو, سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. کہ اگر یہ اہل کتاب کتاب کو نافذ کرتے, حاصل یہ ہے کہ جو شریعت ان کو عطا کی گئی تھی اگر اس کو قائم اور نافذ کرتے تو نفاذ شریعت کی جو برکت ہے وہ ان پر سامنے آتی. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اپنے اوپر سے بھی کھاتے, قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے. خوشحالی, امن و امان اور خوشحالی, یہی دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں مطلوب ہیں اس وقت. اور عدل و قسط کا نظام, اگر اللہ کے دین کو قائم کرو گے تو یہ ساری برکات تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کرے گا. یہ ہے وعدہ اللہ کا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہرحال مسلمان ایک طویل عرصے تک پوری دنیا میں سپر پاور بنے رہے ہیں اور مثالی ان کی جو ہے وہ اس کے اندر امن و امان کی کیفیت بھی مثالی ہوا کرتی تھی اور خوشحالی بھی بے انتہا. جب وہ نظام قائم ہوا, نظام خلافت راشدہ, اسی کی برکت تھی نا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ, بعض لوگ ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہیں, اونچا مقام ہے ان کا, پانچویں خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے, صحابی تو نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ ہے خوشحالی, یہ ہے فراوانی. اور آج کے اخبار میں پڑھا ہے کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے جانے والے بڑی تیزی سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یعنی جو ان کو بیسک نیسیسٹیز بھی مہیا نہیں ہے, محرومین ہر اعتبار سے. ایک تو ہے نا بیسک نیسیسٹیز, اور اس کے بعد نہ یہاں امن ہے نہ عدل و انصاف ہے, کچھ بھی نہیں. خوف, اور یہی خوف ہے اور یہ چیز ہے جس کو سورہ نحل کی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جب کوئی قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو, اس قوم کے اندر دو عذاب ڈال دیتا ہے, اور خاص طور پر مسلمان قوم کے حوالے سے بات آ رہی ہے. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور یہ خاص طور پر پاکستان کے حالت پر, حالات کے اوپر یہ مثال جو یہاں اللہ نے بیان فرمائی یہ 100% منطبق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی کہ جس میں ٹوٹل امن و امان تھا, کوئی خوف نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی, اور ہر طرف سے رزق کے وسائل چلے آ رہے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے رزق کے وسائل اور مادی وسائل جو ہیں وہ وافر دیے ہوئے تھے. پاکستان کے بارے میں آپ تو سب کو معلوم ہے کہ اس اعتبار سے یہ غیر معمولی خطہ ہے, چاروں موسم بھی اس میں ہے, ہر طرح کے پھل, ہر طرح کی سبزیاں اور ہر طرح کی منرل دولت جس کو ہم ٹیپ ہی نہیں کر سکے آج تک, وہ بھی سب کچھ دے دی. یاتی ہے رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ, بستی والوں نے اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری کی ہے. یہ ملک اس لیے بنایا تھا, آج ہماری ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ ہمارا سیکولر طبقہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا. قائد اعظم کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں وہ ان کا لباس تراش, وہ تو مذہبی آدمی نہیں تھے, مذہبی آدمی اور ہونا اور ہوتا ہے اور دین کا تصور رکھنا اور ہوتا ہے. ڈاکٹر ریاض علی شاہ وہ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ریاض علی شاہ قائد اعظم کے معالجین کی جو ٹیم تھی اس کے ایک ممبر تھے آپ کے وصال سے متصراً قبل. زیارت میں جب قائد اعظم وہاں مقیم تھے اور شدید علیل تھے تو ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو ان کو ہر وقت دیکھتی تھی اور ٹیک کیئر کر رہی تھی. اسی میں ڈاکٹر کا میں نے ابھی نام لیا ہے ریاض علی شاہ, یہ ان میں شامل تھے اور انہوں نے یہ بات جو ہے جنگ اخبار میں ایک مضمون کی شکل میں لکھی تھی اور ان کی یادداشت بھی ہے, ریکارڈڈ ہے. 1988 میں جنگ میں یہ شائع ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قائد اعظم کو روکا ہوا تھا کہ وہ بات بھی نہیں کریں, اس لیے کہ جیسے ہی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے ہانپنے لگتے تھے, اتنے ویک ہو چکے تھے. وہ ٹی بی جو ہے اپنی آخری سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی, اس زمانے میں ٹی بی لا علاج برس تھا معلوم ہی. لیکن وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم ڈاکٹرز نے مشورہ کیا کہ ان کو موقع دیا جائے یا نہ دیا جائے. پھر ہمارا فیصلہ ہوا کہ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے روکا تو پھر وہ اس کا بھی ایک منفی اثر صحت پہ پڑے گا, بہتر ہے کہ ان کو بولنے دیا جائے. تو سب نے کان لگا کے قریب آ گئے کہ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا تو آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے, اور یہ کام اللہ کی غیبی مدد اور رسول خدا کے فیضان کے بغیر ممکن نہیں تھا. یہ الفاظ انہوں نے کوٹ کیے. اب آگے سنیے. اور اب مسلمان, پاکستان کے مسلمان, چونکہ اب یہاں پر ہندو تو نہیں ہے, رکاوٹ سکھ تو نہیں ہے, اب یہاں تو 90% سے زیادہ مسلمان ہے, مسلمانوں کا یہ ملک ہے. اب ان کو چاہیے کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں. یہ نقل کرنے والے ڈاکٹر ریاض علی شاہ ہیں, اور بالکل جو انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ان کے بے شمار بیانات ہیں اس میں اسی سسٹم خلافت راشدہ والے نظام ہی کی طرف اشارہ ہے جس میں عدل و قسط تھی اور ایک ویلفیئر سٹیٹ جو ہے وجود میں آئی تھی اس کے نتیجے میں. لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں اور اتنی خوشحالی, فراوانی, برکات ہیں, اصل میں برکات کا لفظ زیادہ بہتر ہے اللہ کی طرف سے, کہ زکات لینے کے لیے کوئی نہیں مل رہا. یہ کیفیت جو ہے یہ اس نظام کی برکت تھی. تو اب مسلمانوں کے ذمے ہے, ان پر لازم ہے کہ وہ اس ملک میں نظام خلافت راشدہ قائم کریں, اور اگر وہ ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے ساتھ ہوتی. لیکن اسی آیت کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ جب بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, بھول گئے اللہ کے وعدے کو, دین پورا کا پورا موجود ہے, کامل نظام, اعلیٰ ترین نظام, اس کے اٹھا کے پھینک دیا ایک طرف, اور انگریز کے دیے ہوئے نظام کو ایسا انہوں نے تقدس دیا ہے کہ وہ کیا ہوگی وہ مقدس گائے اس کے سامنے, اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. آج تک سارا وہی نظام چل رہا ہے. ضیاء الحق صاحب نے وفاقی شرعی عدالت بنا دی تھی لیکن اسے کہا تھا کہ اس نظام کو ٹچ نہیں کرنا, آئلی قوانین کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے. انگریز کے بنائے ہوئے یہ سارا جو پولیس پرچے کا نظام ہے, جو آج کل سنڈاس بنا ہوا ہے اور عدل کے ملنے کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اس کو بھی نہیں ٹچ کر سکتے. ان کے ساتھ تو یہ مذاق ہوئے ہیں. یہاں پر وفاقی شریعہ عدالت بنا دی ہے لیکن نہ پاکستان کے دستور کو ٹچ کر سکتی ہے وہ, اور نہ ہی فسکل لاز یعنی معاشی قوانین کو ٹچ کر سکتی ہے, نہ ہی آئلی قوانین کو ٹچ کر سکتی ہے, اور نہ ہی جوڈیشل پروسیجرل لاز کو ٹچ کر سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی سسٹم کو نہ چھیڑو, اور یہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے, اسی لیے اب تک سود کا ہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. عدالت فیصلہ کرتی ہے وہ بالکل بے اثر. بہرحال تو جب ہم نے یہ اللہ کے ساتھ دین کے ساتھ غداری کی انتہا کر دی ہے تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں پر دو عذاب مسلط کر دیے، بھوک اور خوف. مسلمان ہوں اور اللہ کے نظام کو قائم نہ کریں تو پھر یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے، اور اسی پنشمنٹ سے آج ہم گزر رہے ہیں. کچھ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خوف کا عذاب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو معاملات بگڑے ہیں اور بگڑے ہیں اور جہاں تک پہنچے ہیں تو اب پتہ لگا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے ہی خوف، سیکیورٹی. اس کے لیے ہم اپنے آئین کو اٹھا کر بھی پھینک دیتے ہیں، جمہوری حقوق سلب کر دو سب کے، اس لیے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن جمہوریت جو انسانوں کو آزادی مختلف قسم کی دیتی ہے، حق دیتی ہے جینے کا، اظہار رائے کا، سب پہ پابندی لگا دو. کیوں؟ مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. عدل و انصاف کے سارے جو اصول ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر فوجی عدالتیں لے آؤ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ عذاب جو آج ہم پر مسلط ہے، اور یہ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، اور پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطہ زمین ہمیں دیا تھا یہ اس کا انعام تھا، اور اللہ کی غیبی تائید کے بغیر یہ بن ہی نہیں سکتا تھا. اور ہماری ناشکری کا یہ عالم ہے کہ ہم صاف کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے نام پہ تو بنا ہی نہیں تھا، مسئلہ تو صرف معاشی تھا، لوگوں کو مسئلے کا جو ہے وہ معاش کا مسئلہ تھا، اس کے لیے ایک الگ خطہ چاہیے تھا. یہ ہے انتہا، ڈٹائی کی انتہا. اور پھر اس ملک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی دھجیاں بکھیرنے والے بھی وہ ہیں جو کلمہ گو ہیں. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں. بہرحال یہ ہے نظام خلافت، اگر تم قائم کرو گے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا، مسلمان انہوں نے تمام تقاضے پورے کیے، اللہ نے حکومت دی، خلافت دی، استخلاف عطا کیا، صدیوں مسلمان سپریم پاور آن ارتھ رہے، خوشحالی رہی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علم کو ترقی بھی دنیا میں اسی دور میں ہوئی تھی، اور یہ سارا کام بھی مسلمانوں کے ذریعے سر انجام پایا تھا. اس کے بعد جب ہم نے دین سے انحراف کیا ہے، اس نظام سے انحراف کیا، تو آہستہ آہستہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ہے اس کی برکات، اگر ہم اس کو نافذ کریں تو دنیا میں بھی یہ سب کچھ ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے وعدہ بھی کیا تھا اور وعدے کو پورا بھی کر کے دکھایا ہے، اور آج بھی اس کا وعدہ ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور اقبال نے تو کہا ہے کہ آئے گا وہ وقت، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو آ جائے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور اس میں آخری میں فرماتے ہیں یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، بالآخر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو کر رہے گا کل روح ارضی پر. لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، اور بہت کچھ سخت مراحل سے، اور اپنے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب اللہ کے سچے وفادار ان کی تعداد آگے بڑھنا شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس طرف بھی پیش قدمی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو قائم کرنے کے حوالے سے پہلے اپنے وجود پر ہم قائم کریں، اور پھر اس ملک کے اندر اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ وفاداری کا تقاضا. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں. دیکھیے، ابھی میں پاکستان کا ذکر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے دین سے بے وفائی کی ہے. مسلمان ہوتے ہوئے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام جو ایک شوشے کی بھی جس میں تحریف نہیں ہے، اللہ کا کلام مکمل شکل میں بحفاظت ہم تک پہنچا ہے، ہمارے پاس موجود ہے. وہ دین جس طریقے سے چلا آیا ہے اس کا تسلسل بھی موجود ہے. لیکن ہم نے کتنی بے وفائی کی ہے اس دین سے. اور بھارت میں کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیے، جو اپنے آپ کو سیکولر ڈکلیئر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ سب سے بڑا سیکولر اس اعتبار سے ملک مانا جاتا ہے کہ اس میں بے شمار مذاہب ہیں، اور وہاں کا پورا دستور سیکولرزم کی بنیاد پر ہے، جبکہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر حکمرانی اللہ کی ہوگی، لیکن صرف لکھا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں گئے ہم. لیکن وہاں تو صاف سیکولرزم کا اعلان ہے، کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. سب ہم ایک باؤنڈری کے اندر تمام مذہبوں کو جو ہے اکٹھا کر کے چل رہے ہیں، دیکھو کتنا بڑا ایک معجزہ ہے. لیکن اس وقت بھارت کہاں پہنچا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت کے ابھی جو سب سے بڑا صوبہ ہے اتر پردیش یو پی، وہاں انتخابات ہوئے ہیں. اس صوبے کی کل آبادی 14 کروڑ ہے ایک صوبے کی، جس میں 60% ہندو ہیں، 20% مسلمان ہیں اور 20% دلت ہیں. اور دلت جو ہیں وہ غیر انسانی زندگی گزارتے ہیں، وہ جن کو شودر بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ہندوؤں ہی کے ساتھ انہی کی ایک شکل ہے. ان انتخابات میں بی جے پی نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے، 403 میں سے 312 نشستیں حاصل کر کے انہیں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. مسلمان بھی یہاں پر 20% ہیں، اور یہ ریشو جو ہے بقیہ انڈیا کے مقابلے میں اس خاص صوبے میں مسلمانوں کی ریشو زیادہ ہے، ورنہ اوور آل جو ریشو ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کی وہ 11-12% ہے، یہاں 20% ہے. اور ان کو اس سے پہلے کامیابی الیکشن میں بھی کافی ملتی رہی ہے مسلمانوں کو. ان انتخابات میں بی جے پی نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے، 403 میں سے 312 نشستیں حاصل کر کے انہیں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. اور صوبے کا نیا وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کو بنایا گیا ہے. یوگی ہے یعنی وہ مذہبی آدمی ہے، ہندوؤں میں جو مذہبی ہوتے ہیں، اور جو بال ٹھاکرے کی طرح انتہا پسند خیالات کا حامل ہے. اور وہ انتہا پسند خیالات کیا ہے؟ کہ مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان، یعنی اب جو انڈیا ہے اس کے اندر کوئی رہنے کا حق مسلمانوں کو نہیں ہے، ان کے لیے دو ہی مقامات ہیں، یا تو جائیں پاکستان، تو تم نے اس اسلام کے نام کے اوپر جو ہے یہ ہماری دھرتی ماتا کو کاٹا تھا اور پاکستان بنایا ہے، یہ جب وہاں جائیں کیا کر رہے ہیں، اور ورنہ پھر قبرستان، ان کے دو ہی انجام ہو سکتے ہیں، یہ ان کا نعرہ ہے. چنانچہ وہ شخص جو ہے وہ بڑا مہنت ہے، یعنی مذہبی آدمی ہے، اور اپنی ایک انتہا پسند عسکری تنظیم کا بانی ہے، گویا وہ ٹاپ لیول کا انتہا پسند ہندو ہے. ایسے شخص کو وہاں پر وزیر اعلی بنایا گیا ہے. بظاہر سیکولرزم کا نعرہ لگانے والے ملک کے اندر میں یہ شخص ہے جو زبردست اکثریت سے جیتا ہے، اور یہ پارٹی جو ہے آپ کو معلوم ہے یہ جیتی ہے. آج بھارت میں انتہا پسند مذہبی ہندوؤں کو اوپر لایا جا رہا ہے، جو کہ سیکولرزم کی نفی ہے، جبکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک سب سے بڑا دنیا کا سیکولر ملک ہے. وہ سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ مذہب کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہر قدم ہمارا اس طرف جا رہا ہے. اقبال کا شعر یاد آیا، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. ہمارا تعلق مسلمان کا اپنے دین سے کٹ رہا ہے، اور وہ ہندو جس کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جو مذہب کے اعتبار سے گھٹیا ترین اور آج وہاں کے لوگ اس ہندو مذہب کی طرف بڑھ رہے ہیں. اعلیٰ ترین مذہب رکھنے والے, دین رکھنے والے, مذہب ہی نہیں دین, وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے آج کل سارے جو بھی بیانات ہوتے ہیں اس میں وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں, ہم سے گھبراؤ نہیں. اور اسی کے نتیجے میں وہ الفاظ بھی ان کے زبان پر آتے ہیں کہ ہم اور ہندو تو ایک ہی ہیں. سبحان اللہ. پچھلی مرتبہ میں اس پر تبصرہ کر چکا ہوں اور دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ ٹوٹلی نفی ہے اس نام کی. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اصل تقسیم یہ ہے دنیا میں, ایک اعتبار سے تو سب آدم کی اولاد ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن فرق کیا ہے, تقسیم کہاں ہے؟ کچھ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور کچھ ہیں جو اللہ کے انکار کرتے ہیں. ایمان اور کفر, لیکن فرما رہے ہیں ہم ایک ہیں. یہ ہے المیہ. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے رہنماؤں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالی نے تو ہمیں یہ دعا تلقین کر رکھی ہے کہ مسلمان دن میں 50 مرتبہ مانگے, لیکن آج کل مسلمانوں کی عظیم اکثریت نماز ہی کی پابند نہیں ہے, اور جو نماز پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں الا ماشاءاللہ. تو اصل شے مانگنے کی یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, وہ سیدھے راستے, راہنمائی ہٹا کر وہ راستہ جو بالآخر اہل جنت تک پہنچا دیتا ہے. دنیا دار الامتحان ہے, لیکن ہم بھی آج اس کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اصل دنیا, اصل زندگی یہی ہے, اور اب تو آرام سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے.